मगर ये बात तय है कि चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि अमेरिका जो है वो ईरान से अपने ताल्लुकात अगर बाहर अगर उसको सही नहीं कर सका तो कम से कम उस रास्ते पे ज़रूर चलता रहेगा कि ईरान के साथ उनके रास्ते खुल जाएं। ये एक कौमी हिकमत अमली है जिस पर अमल किया जा रहा है। हम देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा और उस क्रिटिसिज्म को एक मौके पर पहुंचकर उसको टोन डाउन कर दिया जाएगा और फिर कुछ कुछ एतराजात के साथ हो सकता है कि इस बिल को पास कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल करनी पड़े और वो कहें कि ये काम जो है ये प्रेसिडेंशियल डिस्क्रेशन में मैं इतना कुछ कर दूंगा ईरान ईरान के लिए, और ईरान को दायरेकार में लाना, आलमी बरादरी के दायरेकार में लाना जो है वो ना सिर्फ के अमेरिका के मफाद में है बल्कि यूरोप के मफाद में भी है और एशिया के मफाद में भी है। ये एक फैसला बड़े आला पैमाने पर हो चुका है, बस इस पर हमने हिकमत अमली देखनी है कि कैसे इस हमने देखना है इस पर अमल कैसे होता है।
अच्छा फैजान,
अलबत्ता
एक और बात बताइएगा कि ईरान की तरफ से एक ये मुतालबा किया जा रहा है कि अक्वामे मुत्तहदा की तरफ से जो उस पर हथियारों की पाबंदी लागू की गई थी उसको भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, अगरचे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और जो मगरबी ताकतें हैं या छह बड़ी आलमी ताकतें हैं वो कहती हैं कि ये मौजू इस वक्त इसका बहस का मौजू नहीं बन सकता। तो ईरान अपने इस मुतालबे में किस हद तक जायज़ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ईरान की हालत यह है कि जैसे कि आखिरी वक्त में कि हम वो उन अगर मैं ईरानी रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैं कहूंगा कि आखिरी वक्त में मैं क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकता हूं, और वो ये वो है कि आखिरी वक्त में जैसे आपको पता है कि बार्गेनिंग होती है या आप दुकान पे कोई चीज़ें लेने जाते हैं, आप कहते हैं ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए और अगर ये भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो ईरान जो है वो इस तरह निगोशिएटिंग कर रहा है मगरबी ताकतों के साथ, और उसमें ईरान का ये ख्याल है कि मगरबी ताकतें जो हैं खासकर अमरीका जो है उनका गुजारा नहीं है ईरान के साथ। अमरीका पे प्रेशर ज़रूर है, खासकर आइसिस के खिलाफ जो अमेरिका की हिकमत अमली है उसमें ईरान उसका एक हिस्सा है, मगर इसके साथ साथ जो अमेरिका और जो आलमी ताकतें हैं वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि अगर ईरान को बहुत ज्यादा शह दे दी गई, उसका अगर असर रसूख बहुत बढ़ गया तो उसको कंटेन करना, उसको एक जगह पे रखना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके अपने इत्तेहादी जो हैं मशरिक वस्ता में अमेरिका के और मगरबी ताकतों के, वो अपने आप को बहुत ज्यादा गैर महफूज तस्वुर करना शुरू कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब जो है वो सर फहरिस्त है, उसके साथ साथ तुर्की है और पाकिस्तान है, क्योंकि हम देखते हैं कि ईरान से हमें वो शवाहद मिले हैं कि जहां ईरान अपने अपने असर व रसूख को गलत तरीके से दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करता रहा है और उसका इम्कान है कि वो ज़्यादा उसको इनक्रेजमेंट मिलेगी और वो करेगा। और इस और मगरबी ताकतें और ख़ासकर अमरीका ये नहीं चाहता कि ईरान इतना मजबूत और ताकतवर हो जाए कि उसको कि उनके अपने इत्तेहादी कमज़ोर पड़ जाएँ, और वो जो बैलेंस ये क्रिएट करना चाह रहे हैं मशरिक वस्ता में वो दूसरी तरफ जाकर और ज्यादा बिगड़ जाए।
अच्छा प्रोफेसर फैजान, हमारे साथ ही आप रहिएगा। अभी हम बात करते हैं, हमें जिद्दा से हमारे साथ हैं इस वक्त सिराज वहाब, अरब न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज।
वालेकुम अस्सलाम राजा साहिबा।
क्या क्या हाल चाल है? ठीक हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोजे में हम आप लोगों को परेशान करते हैं और इस वक्त
नहीं,
आपके रोज़ा खुलने का बिल्कुल वक्त है वहाँ पे जिद्दा में। तो हम बात कर रहे थे ईरान की और छह आलमी ताकतों के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जैसा कि अभी प्रोफेसर फिजान इस तरफ इशारा भी कर रहे थे कि मशरक वस्ता में ख़ास तौर पर कई मुल्कों को इस सिलसिले में तहफ़ात हैं अगर ये समझौता हो जाता है जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम भी लिया जाता है। आप बताइएगा इसको किस तरह से आप देखते हैं, जो छः आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी समझौता तय पाने जा रहा है।
देखिए प्रोफेसर फैजान साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस और बहुत सारे तहफ़ात इस खत्ते मशरक वस्ता में मिलते हैं, खुसूसन सऊदी अरब ने और उसके अतराफ में जो तमाम सारे अरब ममालिक है उसमें एक गैर यकीनी सूरत है कि ये जो माहिदा हो रहा है इससे ईरान को बहुत ज्यादा लेवरेज मिलेगा। लेवरेज यूँ मिलेगा कि वो लोग ये कह रहे हैं, ये जो जो आर्टिकल्स यहाँ पे छप रहे हैं, जो जो मुबसरीन यहाँ पर लिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने इतनी सारी प्रॉक्सीज यहाँ पे क्रिएट कर दी इस रीजन में کہ اس سے ہر جگہ اس وقت 5 ممالک ایسے ہیں جس میں سول وار اور خانہ جنگی چل رہی ہے. اس میں سیریا ہے, اس میں لبنان ہے, اس میں لیبیا ہے, اس میں یمن ہے, اور اس میں عراق ہے. یہ تمام ساری جو عرب ممالک ہیں اس میں ایران کی پراکسیز جو ہے ایک بہت ہی نیگیٹو منفی کردار وہ ادا کر رہے ہیں, اور یہ عرب ممالک کے لیے اور عرب یونین کے لیے یہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہاں پر اس لیڈرشپ کو یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ وہ امریکہ جو عرب نیشنز کا جو ارائی تھا, اس کا دوست تھا, وہ اچانک ایک ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہے جو ایران کو اتنی زیادہ اس سے لیوریج ملے گا کہ سینکشن کے باوجود اگر وہ اتنی تقریب کاری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو سینکشن ہٹنے کے بعد تو پھر پتہ نہیں کہ وہاں اس خطے میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق $120 بلین کا جو ہے ایسٹس یا 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 پیسہ ایران کو مہیا ہو جائے گا اس ڈیل کے بعد. اگر 120 بلین ایران کو ملتا ہے, اس نے بلینز آف ڈالرز جو ہے ایران نے اس وقت سیریا میں کھپایا ہے بشار اسد کو بچانے کے لیے اور وہاں پر دوسری ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. یہاں پہ دیکھا کہ ہوتیوں کے پاس جتنی آرمز کی اتنی بڑی تعداد میں جو سپلائی ہوا ہے ایران نے, اس میں بلینز آف ڈالرز انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ جو 120 بلین جو انفریز ہو جائے گا, جس میں سے 5 بلین تو شاید آلریڈی ریلیز ہو گیا ہے, تو اس کے بعد تو ایران بالکل ایک انچیکڈ پاور اس ریجن میں ہوگا جس کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہوگا. اور پھر یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس خطے میں نہیں ہے کہ جس سے کسی طرح ایران پہ کسی قسم کی کوئی لگام لگائی جائے. تو یہ جو ریزرویشن سے تحفظات ہے,
یہ تحفظات ہیں
میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے.
جی ہاں, لیکن ظاہر ہے کہ اسی سلسلے میں بات کی جا رہی ہے, اور امریکہ کے صدر براک اوباما اور وفد میں شامل سارے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کوالٹی آف اگریمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر سمجھوتا جو ہے وہ سامنے آئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ابھی کانگریس, امریکی کانگریس کو اس کے اوپر بات کرنا اور اس کا فیصلہ کرنا باقی ہوگا. تو ان سارے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کے الائز ہیں مشرق وسطی میں اور دنیا بھر میں, اس کے بارے میں بھی خیال ظاہر رکھا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں, صدر براک اوباما نے گزشتہ روز پیر کے روز پینٹاگون کا دورہ کیا اور اپنے قومی سلامتی کے مشیروں سے ملاقات اور مشاورت کی ہے, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ داعش کے انتہا پسندوں کو شکست دینے کی حکمت عملی میں مزید کیا اقدامات کیے جائیں, کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جائے. آج وزیر دفاع ایش کارٹر اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمپسی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادتی بیان بھی دے رہے ہیں. صدر اوباما نے کہا ہے کہ داعش کو شکست دینے کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی چاہیے ہے, جہاں امریکہ کی قیادت میں اتحاد فضائی حملے کرے گا, اور اس کے علاوہ گروپوں کی مالی اعانت کے اس گروپ کی مالی اعانت کے ذرائع کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا, اور مقامی فوجیں جو ہیں ان کو تربیت دی جائے گی, ان کی مالی اعانت کی جائے گی. تو پروفیسر فیضان, امریکہ کی اس کثیر جہتی حکمت عملی کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کی پسپائی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ گزشتہ 2 سالوں سے بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا ہے؟
جی, امکانات تو ضرور بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب تک اس کا ایک سیاسی حل پیش نہیں کیا جائے گا, داعش یا آئیسس جو ہے وہ نہیں کہیں جائے گا. اور اس میں یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو کہ امریکہ کی حکمت عملی میں ہوئی, کہ جب عراق پر قبضہ کیا گیا اور پال برمر جو تھے اس وقت ایگزیکٹو آفیسر تھے وہاں کے, اور انہوں نے تقریباً ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز کے جو سولجرز تھے, جو عراقی آرمی کے تھے, جنرلز کرنلز, جو مڈ لیول کے جو آفیسرز تھے جو کہ لڑنا جانتے ہیں فیلڈز میں, ان کو گھر بھیج دیا تھا. اور جو آئیسس ہے یہ ان کی پیداوار ہے, ان کے پیچھے منجھے ہوئے فوجی ذہن موجود ہیں, اور ان کو جب تک ایک پاور بروکر فارمولے میں جگہ نہیں دی جائے گی, ان کو سیاسی حالت میں, سیاسی طور پہ ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا جائے گا, آئیسس کا مسئلہ گھٹے گا نہیں, بڑھتا جائے گا. کیونکہ وہ جو علاقہ ہے مڈل ایسٹ کا, وہ ایک ایسا علاقہ نہیں ہے کہ ایک قوم ختم ہوئی اور ایک اور قوم شروع ہو گئی, ایک نسل ختم ہوئی اور ایک اور نسل شروع ہو گئی. وہ اس کا صدیوں پرانے ان کے روابط ہیں, تہذیبیں اور کلچر جو ہیں آپس میں ملتے ہیں. تو آئیسس کے لیے سپلائی کو بند کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے. آئیسس کے اوپر پابندیاں لگانا کامیاب ہو سکتا ہے, مگر ایک حد تک, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ آئیسس کے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکی جو فوجی ہیں وہ وہاں پر اتریں اور ان سے جنگ کریں, تاکہ وہ اس کو ایک انٹرنیشنل اپیل بنا سکیں دہشت پسندوں کے لیے, انتہا پسندوں کے لیے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کا جو منبع ہے جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر پہنچا جائے, اور وہ منبع جو ہے وہ فوجی ذہن ہیں جو کہ عراق میں صدام حسین کے ساتھ تھے، جو جن کو اب 10-20 سالوں کا تجربہ ہو چکا ہے لڑنے کا، کہ ان کو اس سسٹم میں لا کر رکھا جائے، اور اس میں چاہے یہ بھی ممکن ہو کہ عراق کا ایک حصہ ان کو دے دیا جائے، یا یہ کہ عراق کی جو حکومت ہے اس میں ان کو پراپر حصہ دیا جائے، کیونکہ نور الملکی کے زمانے میں جو کہ وزیر اعظم تھے عراق کے، انہوں نے خاص کردار ادا کیا ہے ان تمام رنجشوں کو اس مقام پر پہنچانے پر، کہ جہاں پر آئسس جو ہے وہ ایک ناسور بن کر جو مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں رچ بس گئی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں پر وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پر سرجری کی جائے، اور وہ سیاسی حل چاہتی ہے، یہ مسئلہ چاہتا ہے، کیونکہ اور اس کے ساتھ یقیناً فوجی حکمت عملی ضروری ہے، لیکن سیاسی جو اس کا حل ہے وہ اس کی کڑی ہے، اگر اس کے بغیر جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے کامیابی ہوگی، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہوا، دوسری جگہوں پہ ہوا، جو لڑنے والے گروپ ہیں یہ پھر ایوالو کر جاتے ہیں، وہ کسی اور صورت نکال لیتے ہیں لڑنے کی، کوئی اور طریقہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پہ کوئی ذمہ داری تو ہوتی نہیں، امریکہ جو ہے وہ ایک طاقت ہے، دنیا کی طاقت ہے، اس کے سر پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، کچھ وہ کام کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے سر پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں، ان کو تو کوئی اخلاقی اقدار کا جو ہے پاس نہیں، وہ کیوں پرواہ کریں؟
اچھا،
ان کے پاس جی یہ فریڈم جو ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا، سراج صاحب آپ یہ فرمائیے گا، جیسا کہ ابھی پروفیسر فیضان بھی بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی سیاسی حل بھی ہو، کسی طرح کا کوئی ایسی سمجھوتا طے پایا جائے جہاں پر کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں پر ان کو جسے کہنا چاہیے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، یا اپنے جو ایک دائرہ ہے وہاں پر چل رہا اس میں ان کو کہیں نہ کہیں جگہ دی جائے، تو یہ فرمائیے گا کہ اس سیاسی حل کے ساتھ ساتھ اور عراق اور شام میں افواج یا مقامی ملیشیاز جو ہیں وہ کس حد تک داعش کے خلاف نبردازما رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہیں؟ دونوں باتیں اگر ان کا کوئی کوئک آنسر مجھے آپ دے سکیں تو۔
نہیں بیٹے صاحب، دیکھیے یہ داعش جو اس وقت جو صورت اس نے اختیار کر لی ہے اس آرگنائزیشن نے، اس کو فوری طور پر ڈیفیٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس کی وجہ سے سمپل یہی ہے کہ چونکہ سیاسی حل وہاں پر نہیں ہے، ایک ڈسگرنٹلڈ پاپولیشن ہے، ایک ایسا پاپولیشن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ سیکٹیرین گورنمنٹ ہے، وہ صرف شیعہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور وہ سنی ایلیمنٹ جو داعش کا مقابلہ کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے فیوچر میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ اس سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، لہٰذا وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آپ باہر سے کتنی ہی ان کی ٹریننگ کروا لیں یا کچھ بھی کر لیں، گراؤنڈ پہ جب وہ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جو عوام الناس ہے، اگر عوام الناس داعش کے ساتھ ہے تو داعش کے خلاف لڑنے سے وہ انکار کر دیں گے۔ تو اس کے لیے اس وقت ورلڈ کمیونٹی کے پاس، گلوبل کمیونٹی کے پاس فی الوقت کوئی سولوشن موجود نہیں ہے، صرف ایریل اسٹرائک کرنے سے وہاں پر یہ تمام ساری صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔ رمادی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کتنی آسانی سے انہوں نے رمادی پہ داعش نے قبضہ کر لیا، اور کس حکمت عملی کے ساتھ وہ اپنی ایریا کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت ہی سیاسی سولوشن کی ضرورت ہے، اور وہ جو عوام ہے اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے اگر داعش وہاں سے ہٹتی ہے تو۔ اگر یہ تیقن اگر ان کو پاپولیشن کو نہیں دلایا جائے گا تو وہ داعش کے خلاف کسی بھی کیمپین کا حصہ نہیں بنے گی۔
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نائجیریا میں۔ نائجیریا میں گزشتہ کافی دنوں سے، چند ہفتوں سے، انتہا پسند گروپ بوکو حرام نے بہت زیادہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ انتہا پسند مسجدوں پہ، ریستورانوں پہ، گرجا گھروں پہ قطع نظر اس کے کہ کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے، بس لوگوں کو اپنی ہلاکتوں کا نشانہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ نائجیریا کے نومنتخب صدر محمد بہاری نے اپنی انتخابی مہم لڑی اس وعدے پر تھی کہ وہ داعش کو شکست دیں گے، لیکن جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں، یہ معاف کیجیے گا، بوکو حرام کو شکست دیں گے، لیکن جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں اس کے بعد بوکو حرام نے اپنے دائرہ بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ اس ماہ صدر بہاری وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جو ہیں اس ہفتے نائجر اور نائجیریا جا رہے ہیں، اور ان دونوں دوروں کے دوران بوکو حرام کا معاملہ ایجنڈے پر ہوگا۔ آپ یہ فرمائیے گا پروفیسر فیضان کہ بوکو حرام نے اس حد تک جو طاقت حاصل کر لی ہے اس کو روکنے اور آگے بڑھنے کے لیے افریقی یونین کی فوج کافی ہوگی، یا بین الاقوامی برادری کو اس میں پوری طرح سامنے آنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ جیسے باقی انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس گروپ کو بھی روکنا مشکل ہو رہا ہے؟
जी, बोको हराम हो या आइसिस हो, इन तमाम ग्रुप्स में एक फंडामेंटल चीज़ है, एक बुनियादी एक एलिमेंट है या अंसर है जिसकी वजह से सब कुछ इनका इनकी रिक्रूटमेंट होती है, और वो है कि एक रिजेंटफुल यूथ, यानी कि एक ऐसे रंजीदा नौजवान नस्ल जो कि अपने आप को महसूस नहीं करती कि उसको मौका है, उसके पास मौके हैं, या ये कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। जो नाइजेरिया के वज़ीर आज़म है बुहारी साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली से काम शुरू किया था, और ये और बोको हरम जो है वो चाहता है कि उनको हर सूरत पे नाकाम या ज़िच कर दिया जाए, और इस वक्त वो तमाम ताकतें जो कि चाहती हैं कि ऐसे हालात का अच्छी तरह मुकाबला किया जा सके, उनको उनकी मदद को आना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बोको हरम जो है वो, हम देखते हैं कि जो अभी जो जिस मस्जिद पर हमला किया गया, उसकी वजह ये थी कि जो जिस ग्रुप की वो मस्जिद थी वो पीस या अमन का प्रचार कर रहा था मुख्तलिफ मजाहब के दरमियान। अब जो ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मजहब का प्रचार अमन की बेसिस पे करती हैं, अमन की बुनियाद पे करती हैं, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, उनको आपस में और उनकी नाइजेरिया की हुकूमत और दूसरी हुकूमतें जो हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने एक महजब माहौल में रहना है और अपनी कौम और मुल्क को बचाना है, तो इस किस्म की जो गुफ्तगू है जो अमन के इर्द गिर्द हो, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो नौजवान नस्ल है उनको मौके देने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो एक और जो हम देखते हैं जो कड़ी है इन तमाम जगहों पे जहाँ पे ये मसाइल उठ रहे हैं, वहां पर है करप्शन। क्योंकि जब इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता, तो इंसाफ मुहैया ना होने की वजह से तमाम लोग जो हैं वो नाखुश होते हैं और रंजीदा होते हैं, और उनके नाखुश होने की वजह से फिर ये तमाम मुहिमें चलती हैं और ये तंजीमें जो हैं वो वजूद में आती हैं, और फिर वो सारे मुल्क कौम को नुकसान पहुंचाती हैं। तो करप्शन एक वजह है, एक नौजवान नस्ल का मौके ना होना ये वजह है, और तीसरी बात जो है वो ये है कि इन लोगों के साथ अच्छी तरह निपटा जाए, जिसमें कानून का की बालादस्ती हो हर एक के लिए, ताकि ये लोग बच ना सकें इंसाफ से।
शुक्रिया प्रोफेसर फिजान। सरासब आप ये फरमाएगा कि इंतहा पसंद ग्रुपों का मुकाबला करने के लिए एक मुस्तहकम सियासी मुआशरा ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम इस इन सारे मौजूद पर गुज़श्ता अपने प्रोग्रामों में हर मौजू पर हर पहलू पर बात करते आए हैं, और अब तो मुझे समझ भी नहीं लगती कि किस अंदाज़ में बात की जाए कि इस बात का पूरी तरह से शिद्दत से इसका आगाही पैदा की जाए कि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जैसा कि अभी प्रोफेसर फिजान ने कहा, करप्शन की बात है, मवाके का फुकदान है, नौजवान नस्ल के सामने आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो उनको उसमें राहबरी या रहनुमाई की कमी है। आप ये बताइएगा कि एक सियासी मुस्तहकम मुआशरा ज़रूरी है, कानून की बालादस्ती होना ज़रूरी है, लेकिन जब इसी तरह के अवामिल को ये मुल्क की सालमियत को ये लोग ख़तरा लाहक कर देते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर तो खुद ही कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में किस तरह से इनको मुकाबला करने या इनको रोकने की जरूरत है, क्या किया जा सकता है?
देखिए, ये तमाम सारे अवामिल आपने जो फजान साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, लेकिन इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोको हराम एक बिल्कुल रिलीजियस कल्ट है, एक ऐसा कल्ट है कि जिसको आपको बड़ी सख्ती के साथ निमटना पड़ेगा, जिसको जो है नाइजीरिया को तमाम सारे ममालिक, न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी, न सिर्फ अफ्रीकन कम्युनिटी, बल्कि वो लोग जैसे सऊदी अरब में जो रिलीजियस क्लर्जी है या जो उलमा है अल अजहर से है या पाकिस्तान से है या दूसरे, ये क्लर्जी को सबसे पहले तय करना है कि ये जो इख्तियार जो सूरत हाल उम्मत के कुछ लोगों ने इस्तेमाल राह अख्तियार है, ये बहुत डेंजरस है और इससे जो है कौमों को और मुल्कों को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक 20 साल का लड़का अपने आप को कहीं दूसरी जगह जाके अपने आप को ब्लो कर देता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। तो ये तमाम सारी चीजों को, रिलीजियस एलिमेंट को आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो बैटल है ये दिलो दिमाग की बैटल है, ये कोई मिसाइल की बैटल नहीं है, ये कोई मिलिट्री बैटल नहीं है, ये हार्ट एंड माइंड की बैटल है, और हार्ट एंड माइंड की बैटल में वो लोग बहुत ज्यादा कारामद साबित होंगे जो लोग रिलीजन को अच्छी तरह से समझते हैं, जो कुरान के मैसेज को सही तरह से समझते हैं, और फिर उस मैसेज को वो रिफ्लेक्ट करके उस नौजवानों को कन्वे करें कि वो किस तरह से वो کس طرح ان 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 قرآن میسج کو لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں پچھلے دنوں جب ٹیررزم کی ایکٹیویٹی یہاں پر ہوئی تھی تو یہاں پہ یہاں کے علماء نے اس کا زبردست مقابلہ کیا. وہ نوجوان جو برین واش ہو چکے تھے ان کو بتایا کہ کس طرح یہ تمام ساری چیزوں کو توڑ مڑو کے ان کو بتایا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو جنگ تھی اسی طرح سے جیتی جا سکتی ہے. یہ جو بوکو حرام ہے جیسے میں نے کہا ایک ریلیجیس کلٹ ہے اور کلٹ صرف ریلیجیس صرف اسلام کے حد تک محدود نہیں ہے. ہم نے دیکھا ریلیجیس کلٹ مغربی دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں, افریقہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, بر صغیر میں بھی ہے. تو یہ ریلیجیس کلٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ملٹری سولوشن نہیں, ملٹری سولوشن تو ہوگا لیکن اس کے پیرلل آپ کو ایک ریلیجیس علماء کی سطح پر ایک آل بین الاقوامی جو ہے ایک علماء کاؤنسل جہاں پر یہ بتایا جائے کہ یہ بالکل غلط کاروائی ہو رہی ہے. اور نائجیریا کے اندر خصوصاً بہاری صاحب جب سے آئے ہیں تو جب سے یہ جس طرح کے بچوں اسکولوں اور جس طرح بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل کوئی نہ اسلام میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے, نہ کوئی مہذب معاشرہ, نہ کوئی مہذب مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. یہاں پر سعودی عرب میں اور کہیں جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے, لیکن بین الاقوامی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ طے کرنا ہے کہ نائجیریا کی ہیلپ کریں جس طرح سے بھی ہو اس کی ہیلپ کریں, صرف ملٹریلی نہیں لیکن یہ کہ وہ جو امپاورشڈ علاقے ہیں وہاں پر کس طرح سے ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح نائجیریا کو مین اسٹریم میں شامل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو یہ جو کلٹ ہے ان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے, صرف ملٹری اپروچ سے یہ معاملات طے نہیں ہوتے.
بہت بہت شکریہ جدہ سعودی عرب سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب ہمارے ساتھ تھے اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے پروفیسر فیضان حق. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یونان کے اقتصادی بحران کے بارے میں بات کریں گے. یہاں واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال نے, ابھی ان سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم بات کریں یونان کے اقتصادی بحران کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
ڈاکٹر زبیر, یونان میں جیسا کہ ہم کافی دنوں سے اس کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں اور اپنے سننے والوں کو بھی بتائیں کہ یونان میں جو ریفرنڈم ہوا اس میں یونانیوں نے بڑی بڑی تعداد میں کوئی 61% کے شرح کے ساتھ ووٹ دیتے ہوئے ان مطالبات کو رد کر دیا جو ان کے یورپی اور بین الاقوامی قرض خواہ نے کیا تھا کہ زیادہ اصلاحات کی جائیں, زیادہ کفایت شاری کی اقدامات کیے جائیں. تو اب یہ ہے کہ یورپی یونین کا اس وقت اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں یونان کے معاشی مستقبل کے بارے میں فیصلہ بھی متوقع ہے. ڈاکٹر زبیر, اگر بیرونی امداد فراہم نہیں ہوتی تو کیا سارا یہ بھی ہے کہ یونان کے بینکوں میں جو اس وقت سرمایہ موجود ہے وہ بدھ تک ختم ہو جائے گا, جبکہ اسی ماہ کے آخر میں یورپی قرض خواہوں کو انہوں نے اربوں ڈالر کی رقم بھی ادا کرنی ہے. اس صورت میں یونان کی آپشن کیا ہے؟
یونان کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ وہ سچویشن ہے, بڑی کلاسک قسم کی سچویشن, کہ جس میں جو کریڈٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں سارے کے سارے کارڈز ہیں اور جو بورور ہے گریس اس کے ہاتھ میں کوئی کارڈز نہیں ہے. اس کا قصور گریس پہ ہے کیونکہ گریس نے اتنی ارسپانسبل قسم کی اکنامک پالیسی اختیار کی تھی کہ پچھلے 3-4 سال سے وہ اپنی قبر خود کھود رہے تھے اور ان کو کئی بار کہا جا رہا تھا کہ یہ قبر کھودتی جا رہی ہے, اس سے بچیں, اور انہوں نے اپنا کو بچایا نہیں تھا کیونکہ ان کو اس قسم کی غلط فہمی تھی کہ جو کریڈٹرز ہیں وہ ان کے پولیٹیکل اور دوسری اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ہر معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب ایسا نہیں ہوا. تو اب یہ جو الیکشن جو ریفرینڈم ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی خاص اثر نہیں پڑا, صرف گریس کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے ایک یوفوریا سا آ گیا تھا لیکن اس کا کریڈٹرز پہ کوئی اثر نہیں پڑا. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یونان کو ایک نئی پروپوزل کریڈٹ کے سامنے پیش کرنا تھی, لیکن انہوں نے وہ پروپوزل دینے کے ان سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ شاید کل دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریس خود بھی اس قابل نہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کر سکے اور اپنے پروگرام ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے متعلق کوئی کانکریٹ قسم کی کوئی پروپوزل دے سکے. اب ہو رہا یہ ہے, جو ہوگا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دونوں کریڈٹر ممالک اور یونان کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اس کے بعد ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو گریس کا جو ڈیٹ ہے وہ بالکل انسسٹینیبل ہے, وہ اس کو ویری پے نہیں کر سکتے, سب جانتے ہیں, کس سپیڈ پہ اس کو کم کیا جائے اور اس کے ایکسچینج میں گریس کو کیا کرنا ہوگا. یقیناً گریس کو گروتھ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ریپے میں نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ذمہ داری دکھانا ضروری ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اکنامک پالیسیز کو ریفارم کریں گے اور اس مقام تک پہنچائیں گے کہ ایک نیا پروگرام بننے کے بعد وہ اس قابل ہوں کہ وہ جو باقی بچا ہوا کریڈٹ ہے, جو ڈیٹ ہے, اس کو واپس کرنے کے قابل ہوں.
اچھا جی سر, یہ بتائیے گا کہ یونان کو اگر, جیسا کہ کیا سارائیاں اب یہ ہیں کہ یورو زون سے بھی خارج کیا جا سکتا ہے, جو اس کی جو کہ 16 سال یورو زون کی جو 16 سال کی تاریخ ہے اس کی پہلی مثال ہوگا, تو کیا اس سے جو اقتصادی مسائل کا شکار یورپ میں کچھ دوسرے ملک ہے جو یورو زون کا حصہ ہیں, جیسے اسپین ہے, پرتگال ہے, اٹلی ہے, تو اس صورت میں کیا ان ملکوں کے لیے بھی مشکلات زیادہ بڑھنے کا امکان نہیں ہو جاتا؟ اور کیا پھر وہاں بھی یہی ہوگا کہ جو ریفارم کی بات کی جائے گی یا مطالبات کریں گے قرض خواہ, اس کو نہیں مانا جائے گا, یا اپنی کسی نہ کسی طرح سے اپنی اہمیت کو جتانے کی کوشش میں اس طرح کی صورتحال کی جائے گی, تو پھر اس ملک کا اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا مسائل زیادہ نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گریس کا جو یورو ایریا سے جو نکلنا ہوگا وہ گریس کے اوپر ہے, وہ دوسرے ممالک پہ نہیں ہے, کریڈٹس پہ نہیں ہے, وہ گریس کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر وہ 20 جولائی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور کمپرومائز نہیں کر لیتے, تو پھر یقیناً ان کے جو ان کو جو ریونیو یا کریڈٹ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. اگر ان کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا تو وہ ری پیمنٹ نہیں کر سکتے, اگر وہ ری پیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو رولس ہیں ان کے کمپلائنٹ نہیں رہتے, جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ان کی جو اسٹیٹس ہے یورو ایریا میں وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, کیا وہ ایک نئی کرنسی چلائیں گے یا کیا کریں گے؟ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کیپٹل کنٹرولز لگانے پڑیں گے اور ان ملک میں انفلیشن بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ جو نئی کرنسی آئے گی وہ بڑی ڈیویلیوڈ قسم کی کرنسی ہوگی, تو ایسی کنڈیشن میں ان کی کنڈیشن اور خراب ہو جاتی ہے, ان کی اکنامک پوزیشن اور خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ وہ اگر یورو ایریا سے نہ نکلے تو بہتر ہے. اس کے لیے دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک پہ کیا اثر ہوگا. یاد رہے کہ پورچگل, اسپین اور اٹلی, ان تینوں ممالک نے آج سے 3-4 سال پہلے سے بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ کرنی شروع کر دی تھی, کیونکہ ان کے بھی حالات خراب تھے, ان کا بھی ڈیٹ بہت زیادہ تھا. انہوں نے ریفارمز کی جن میں خاص طور پہ بجٹ کو بہتر کرنے کی کوششیں کی گئیں, نمبر ایک, اور نمبر دو, وہاں پر اسٹرکچر ریفارمز کی گئیں جس کے تحت ویجز کے جو ہر وقت جو فکس رہتے تھے ان کو انفکس کر دیا گیا, ان کو فلیکسیبل بنا دیا گیا. ان ادر ورڈز, مارکیٹ فورسز نے پھر ویجز بنانے شروع کر دیے. جہاں تک گریس کا تعلق ہے, اس نے کوئی ایکشن لیا ہی نہیں. گریس ہر حالت میں وہ اس معاملے میں رہتے تھے جہاں وہ سمجھتے تھے بینگ امپورٹنٹ اور بینگ ان امپورٹنٹ. ان کی مشکل یہ رہی کہ انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے, وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے, وہاں پر ریونیو کوئی کلیکٹ نہیں کرتا, وہاں کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اور گورنمنٹ کی اسپینڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بالکل ایڈجسٹ نہیں کر رہا. ایسے معاملات میں ان کی کیپیسٹی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ گرو کریں گے یا اپنا ڈیٹ واپس کریں گے. ایسی سچویشن میں دیکھتے ہوئے مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو دو تین دوسرے ممالک جن کا آپ نے نام لیا ان کا کوئی مشکلات ہوں گی, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس کے ایک میسج چلا جائے گا کہ آئندہ جو جرمنی یا فرانس یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ کمزور ممالک کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان ممالک کو خود اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ریفارمز ہوگا, کرنا ہوگا. ان کے شروع ایریا میں رہنا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال کہ یونان میں بے یقینی کی صورتحال کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر کی منڈیوں میں کافی مندی کا رجحان بھی دیکھا گیا, تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال عالمی اقتصادی منڈیوں پر کس طرح سے امپیکٹ کر سکتی ہے, کیسے اثرات ڈال سکتی ہے؟
ये बहुत कम असर होगा, ये टेम्पररी सा असर होता है जो कि नॉर्मल सी बात है, इसको हर्ड अपील कहते हैं, उसकी वजह से होता है। लेकिन अब जैसे ही जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और क्रेडिटर्स की तरफ से नई डिमांड्स आती हैं, जो उनकी तरफ से नई प्रपोजल्स आती हैं, तो बड़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। याद रहे कि ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, तो मार्केट जो थी उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया था, कैपिटल फ्लाइट जितनी होनी थी वो हो चुकी थी, तो अब उसके असरात लंबे नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म में होंगे, जो कि बेसिकली होके खत्म हो चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल, यहाँ वाशिंगटन से हमारे साथ थे। डॉक्टर जुबैर इकबाल ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता में एडजंक्ट स्कॉलर हैं मशरक़ वुस्ता मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में, बल्कि इससे पहले डॉक्टर साहब ने IMF के लिए भी काम किया। डॉक्टर साहब आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। तो आइए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम हमेशा हर सेगमेंट से पहले कहते हैं कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, और उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान से यास्मीन अली और यहाँ से हमें रज़ा रूमी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ آپ ہمارے مختلف ٹاپکس اور موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے بدعنوانی کے 150 بڑے مقدمات کی فہرست عدالت عظمیٰ میں جمع کروائی ہے، جس میں موجودہ وزیر اعظم نواز شریف سمیت حالیہ اور سابقہ حکومت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے نام بھی جمع ہیں۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ نیب کی کارکردگی سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کرا ہے، جس کے سامنے پیش کی گئی فہرست کے مطابق ان اہم شخصیات کے خلاف نہ صرف مالی بےضابطگیوں، اراضی کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت، اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق الزامات اور تحقیقات اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی صورتحال کا ہم نے آپ کو جائزہ پیش کیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی، پاکستان سے قانون پڑھاتی ہیں، جانتی ہیں، قانون کے بارے میں لکھتی ہیں، یہاں رضا رومی ہیں ہمارے ساتھ، اور دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ یاسمین، پہلے تو آپ سے میرا سوال ہے، آپ قانون پڑھاتی ہیں، قانونی تقاضوں کو بخوبی سمجھتی ہیں، بارے میں لکھتی بھی ہیں، آپ کے خیال میں اس مرحلے پر سپریم کورٹ میں پاکستان کے اس بڑے احتسابی ادارے یعنی نیب کی اس کارروائی کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں معاشرتی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کا آنسر بہت زیادہ ہم اسٹرانگ نہیں دیکھتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے جو فیفا کے پریزیڈنٹ تھے سیپ بلیٹر، انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کے اوپر مختلف قسم کے کچھ چارجز لگائے گئے تھے، کرپشن پروب ان کے اوپر تھا۔ 2015 میں نائروبی میں 4 کیبنٹ منسٹرز نے ریزائن کیا تھا پریزیڈنٹ کینیاتا کی حکومت سے، جب ایکس اینٹی کرپشن کمیشن نے ان کو انڈر انویسٹیگیشن لے کر آئے تھے کرپٹ پریکٹسز کے لیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں IPL میں جو کرپشن ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو 2 سینئر آفیشلز، ان کے سیکرٹری سنجے جگدال اور ٹریجرر آجے شکے سے، وہ ریزائن کر گئے تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے، آپ مختلف ممالک میں دیکھیں تو جب انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن کسی کے خلاف ہوتی ہے، خصوصاً کرپشن چارجز کے خلاف کی ضمن میں، تو پوزیشن اگر کسی آفس بیئر کی ہوتی ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن تک، اس وقت تک مستثنا ہو جائیں جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائیں چارجز سے۔ اب آئیے، یہ جو آپ نے ابھی 150 کیسز کی بات کی، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، کچھ ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، کچھ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. اس کے اثرات دو طرح سے میں دیکھتی ہوں. نمبر ایک, پولیٹیکلی جو لوگ جن کے بارے میں یہ نام جن کے انوالو ہیں, ان کے جو اوپوننٹس ہیں, ان کو ایک پولیٹیکل ایج مل جائے گا, ان کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا کہ وہ اپنی پولیٹیکل بیانات میں, اپنی تقاریر میں اس کو استعمال کر سکیں. اور ایک بات یاد رہے, جب تک کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص واقعی مجرم ہے یا اس جرم کا
مرتکب ارتکاب اس نے کیا ہے. اچھا جی,
دوسری چیز ایک پوائنٹ اور جو اس میں ایک اثر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ چونکہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کو ایک 24/7 کوئی نئی چٹپٹی خبر چاہیے ہوتی ہے, تو وہ دکانیں 12 سے کھل جائیں گی, اس بات پہ تبصرے ہوتے رہیں گے جب تک پھر کوئی ایک نئی بات اس بات کو ٹیک اوور نہ کر لے.
اچھا یاسمین ہمارے ساتھ رہیے گا, رضا رومی ہمارے ساتھ ہیں. رضا آپ سے میرا یہ سوال ہے, اگرچہ یہ سوال ابھی کچھ قبل از وقت ہو سکتا ہے, جیسا کہ یاسمین نے قانونی سطح پر کئی مثالیں بھی دی اور بتایا بھی کہ کس طرح سے کن ملکوں میں کیا کیا ہوا اور مختلف لوگ اس صورت میں کیا کرتے ہیں جب اس طرح کے الزامات سامنے آتے ہیں, اور یہ بھی بات ہے کہ جب تک یہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ واقعی حتمی طور پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ سوال کچھ قبل از وقت ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورت حال کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے سیاسی, آپ کو اچھی طرح یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک کہانی تو بتواتر چلتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت یا سیاسی پارٹی ان کو ڈسکریڈٹ جب ہونا ہوتا ہے پبلک میں, تو وہ کرپشن کا الزام جو نیا ہو یا پرانا ہو وہ بہت اچھالا جاتا ہے, اور پھر وہ ظاہری بات ہے اس کی میڈیا میں بھی ترویج ہوتی ہے, اور یہ اس طرح سے کیس بنتے ہیں, کھلتے ہیں, اور وہ حالات جو پھر بدلتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بالکل ایک انکنٹرولیبل لیول پر موجود ہے, اور اسپیشلی جو پاکستان میں زیادہ طاقتور اور مقتدر ہے اس کی اتنی ہی کم احتساب ہوتا ہے. پاکستان میں کسی کا احتساب ہوتا ہی نہیں, اور یہ جو کیسز بھی اب یہ نواز شریف کے خلاف کیسز جو ہیں یا زرداری صاحب کے خلاف جو ہیں, یہ تو آج سے 10-10, 15-15, 20-20 سال کیسز ہیں. اس کے دوران تو مشرف کی گورنمنٹ بھی آئی جو کہ سیاسی گورنمنٹ نہیں تھی, لیکن پروسیکیوٹ نہیں یہ کیسز ہوتے, کیونکہ کرپشن کو ایک طرح سے ایک سیاسی لیور کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, جس کے ذریعے آپ جو ہے پولیٹیکل تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہلچل تو اس وقت جاری ہے, سندھ میں جو رینجرز کا آپریشن ہے, اور ابھی جو موجودہ جو حالیہ ان کے رینجرز نے انکشافات کیے کہ کراچی میں کس طرح سے بھتا لیا جاتا ہے, اور
زمین کی خرید و فروخت کے بارے میں
ذکر ہوا, اور ایم کیو ایم کا بھی ذکر ہوا, اور تو اس سے اب ایک طرح تو پڑ گئی ہے کہ یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے. کم از کم سیاسی طور پر یہ پاکستان میں یہ ہلچل ضرور مچ رہی ہے.
اچھا رضا, آپ جلدی میں مجھے بتایا گیا ہے تو ایک سوال آپ سے اور میں کر لوں, تاکہ پھر اس کے بعد ہم یاسمین سے بات جاری رکھیں گے. ابھی تازہ ترین ابھی اطلاعات آئی ہیں, جو پروگرام سے کچھ دیر پہلے میرے آنے سے پہلے پتہ چلا ہے کہ افغان حکام کے مطابق افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کا ایک وفد طالبان سے بات چیت کے لیے اسلام آباد پاکستان پہنچ گیا ہے. صدر اشرف غنی کے دفتر کی طرف سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس میں ایک پیغام کے ذریعے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے, لیکن مزید کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس وفد میں کون شامل ہے اور وہ کس سطح کے طالبان سے مذاکرات کرے گا. پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ ایک مستقل سرگرمی ہے جو کبھی قطر میں ہوتی ہے, کبھی چین میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے, کبھی اسلام آباد سے اس کی رپورٹ ملتی ہے. آج میرا بالکل ابتدائی اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ طالبان سے افغان امن کونسل کی بات چیت کس مرحلے پر ہے, کن نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے, جبکہ طالبان کی کاروائیاں بھی افغانستان میں شدت پکڑے ہوئے ہیں؟
جی یہ تو بہت سارے سوالات پوچھ لیے آپ نے بھیجت, مگر یہ کہ دیکھیں آپ کو اسی طرح معلوم ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے اپنی جو سابقہ حکومت تھی افغانستان کی وہ پالیسی مکمل طور پر تبدیل کر دی ہے. نہ صرف انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ بنایا ہے, بلکہ انہوں نے بہت حد تک جو پاکستان کے افیئرز تھے انڈیا اور افغانستان کے الائنس کے بارے میں, ان کو بھی کم کیا ہے. انہوں نے ایک طرح سے ایک غیر جانبدارانہ رویہ فی الحال تک رکھا ہوا ہے, تو وہ بہت خوش آئند ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور جو دنیا کے اور بھی بہت ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان اور موجودہ افغان حکومت کے درمیان کسی طرح کی مفاہمت یا مذاکرات نہ صرف فیسیلیٹیٹ کروا سکتا ہے بلکہ ان کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک اسمپشن ہے. اب یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں ماضی میں اور کئی ان کے راؤنڈ ہوئے جیسے آپ نے بھی کہا, لیکن نتیجہ جو ہے وہ بھی تلک نہیں نکل رہا. اور اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ سارے افغان طالبان جو ہے اس کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کیونکہ یہ پچھلے دس بارہ سالوں میں افغان طالبان کئی اور حصے بکھرے جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور تحریکیں بھی وجود میں آئی ہیں. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کو اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی مفاہمت کرنی چاہیے, کیا ان کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ جس سے کہ افغان طالبان کو کچھ حاصل ہوگا یا ان کو مزید مارا ماری کرنے سے کچھ حاصل ہوگا. تو وہ بھی اپنی یہ گیم پلاننگ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کا آفینسو جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. لیکن جو یہ ہو رہا ہے یہ غیر انایکسپیکٹڈ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ افغانستان میں دوبارہ سے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ افغان طالبان کی مارا ماری ابھی تک کم نہیں ہوئی.
جی ہاں بالکل, یہی میرا سوال تھا. بہت بہت شکریہ رضا, آپ جلدی میں تھے پھر بھی آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, وقت دیا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی اور تفصیلی بات ہوگی, اپنے سننے والوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں. رضا رومی سے تفصیلی ہم بات کریں گے اپنے آئندہ کسی بھی پروگرام میں. بہت بہت شکریہ, I'm grateful. تو اب ہم بات کرتے ہیں, یاسمین آپ میرے ساتھ ہیں اور اس وقت میرے پاس دو سوال ہیں. پہلے تو ایک مختصراً مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان میں جو اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ ہیں ان کے درمیان سیاسی اختلافات کی بھی رپورٹیں ملی جاتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں صدر اشرف غنی کی حکومت کو سیاسی سطح پر کن چیلنجز کا سامنا ہے؟
دیکھیے اشرف غنی صاحب کی حکومت اس وقت یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے افغانستان کی ہسٹری میں, میں کہوں گی کہ ایک طرف یو ایس جو ہے وہ اپنی جو فوج ہے اس کی تعداد کم کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتی وہ مکمل طور پہ اس وقت وہاں سے جائیں گے, لیکن اس وقت افغانستان کو خود کو ری پوزیشن کرنا ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز کہ وہ ایک پازیٹیو فورس کے طور پہ سامنے آئیں. اکنامیکلی انہیں خود کو اسٹیبل کرنا ہے کیونکہ ان کی معیشت بہت برے حالوں میں ہے, ماسوائے جو وہاں پہ یہ ڈرگز وغیرہ اور اس قسم کے سلسلے ہیں وہاں پہ کوئی میجر پروڈکشن یا اکانومی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نمبر دو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آنا اپنے ملک میں, کیونکہ وہاں پہ طالبان افغانستان طالبان پھر آپ ہی کے پروگرام میں غالباً راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک دفعہ میری ابھی کچھ عرصے پہلے داعش کے جو فٹ اسٹیپس افغانستان میں پائے جا رہے ہیں اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی, اور اس قسم کی جو صورت حالات وہاں ایک ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ قابو پانا, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈائریکٹلی اکنامک انسٹیبلٹی کا بھی ریزلٹ ہوتی ہے. یہ ہم پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو اور پھر یہ کہ اس وقت جو مختلف عناصر ہیں وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھ کے چلنا, وہاں پہ جو انڈیا ایک زیادہ انگریس چاہ رہا ہے افغانستان کی سچویشن میں اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا, کیونکہ اس قسم کی صورت افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک مشکل کا اور ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ کا پیش خیمہ بنے گی.
اچھا یہاں پہ یہی بات ہو گئی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی, ہم بات کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے, ہم بھارت کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے ساتھ صرف یہ جائزہ لیں آپ ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جہت آپ کیا دیکھتی ہیں؟ جیسا کہ رضا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ تھوڑے سے سوالات پھر سے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ جب پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس کے بعد بڑے مثبت خطوط پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایک کوئک کامنٹ، پھر ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے
ہیں۔ ایک دم جب کوئی بھی سچویشن ایسی یا بات چیت یا گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز پازیٹیو پازیٹیو اور پازیٹیو پلس پہ جائے۔ اس میں دو قدم اگر ہم آگے جائیں گے تو ایک قدم پیچھے بھی جائیں گے، یہ قدرتی عمل ہے، سیٹ بیکس آتے ہیں۔ زیادہ ضرورت اس چیز کو دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جو مین پوائنٹس آف اریٹنٹس ہیں، جو ہمیں چیزیں زیادہ تنگ کر رہی ہیں ایک تعلق میں، اس پہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑا بہت سیٹ بیک آئے گا۔ اگر ایک بنیادی بات پہ تصفیہ ہوتا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے امپلیمنٹیشن اور ڈیٹیلز اور آگے بڑھنے میں مختلف مسائل آ جائیں، لیکن پھر کیا ہم اسی نہج پہ چلتے جاتے ہیں یا وہ زیرو ہو جاتا ہے یا ہم وہیں اٹک جاتے ہیں؟ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ اور اس میں ویریبلز بہت سارے ہیں، اس میں افغانستان کتنا زیادہ نیک نیتی سے پاکستان کے ساتھ چلتا ہے، کیا وہ ایکسٹرنل افیئرز جو ایکسٹرنل ریلیشن شپس اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں ان سے کتنا انفلوئنس ہوتا ہے؟ اگر وہ زیادہ دخل اندازی کریں گے تو یقینی طور پہ اس کا افیکٹ جو ہے اس کے اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان ضرور آئے گا، اور جو ڈسکشنز اور گفتگو اور میٹنگز چل رہی ہیں وہ پھر اسٹیل میٹ سچویشن اختیار کر سکتی ہیں۔ اس چیز کے اگینسٹ افغانستان کو بہت زیادہ گارڈ کرنا ہے۔
اچھا، ایک آخری سوال چلتے چلتے مجھے یہ بھی بتاتی چلیے گا کہ ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے طالبان کے درمیان اور افغانستان کے امن کونسل کے درمیان بات چیت کے بارے میں، اور جیسا کہ ہم مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں رپورٹیں سنتے آئے ہیں کہ کبھی یہ معاملات کبھی قطر میں ان کی ہونے کی بات ہوتی ہے، کبھی چین میں بھی ان مذاکرات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کبھی تو طالبان اس کے بارے میں انکار کر دیتے ہیں، کبھی اس کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے مختلف حصوں پر ان کی پیش قدمی بھی جاری ہے۔ کچھ حصوں پہ کبھی وہ قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے تشدد کے واقعات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جاری ساری صورتحال ہے، ایک عجیب و غریب اتار چڑھاؤ کی سی صورتحال ہے۔ اس کے دوران میں آپ کیا دیکھتی ہیں، کیا کامیابی کے امکانات ہیں اور کس طرح کی کامیابی کے امکانات ہیں؟
دیکھیے بہجت، جہاں تک طالبان کا رہا ہے، ان کی جو فلسفی ہے وہ بڑی کلیئر رہی ہے پہلے دن سے کہ وہ شریعہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب شریعہ ان کے نزدیک کیا معنی رکھتی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن ایک اپنی ہے، ان کا طرز زندگی، ان کا اپروچ ایشوز کے بارے میں ایک مختلف ایشو ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز سے وہ ایک انچ بھی کبھی آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہاں، آپ کو تھوڑا سا چلانے کے لیے، آپ سے وقت خریدنے کے لیے، ٹائم بائے کرنے کے لیے وہ پھسلا پھسلا کے آپ کو چلاتے رہتے ہیں، چاہے افغانستان کو چلائیں چاہے ادھر چلائیں۔ ہماری جو پچھلے سی او ایس تھے کیانی، ان کے حکومت کے دوران ہمیں اتنی کامیابی ہماری فوج کو نہیں حاصل ہوئی جتنا جنرل راحیل شریف کے زیر نگرانی ہم کو ملی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ جب بھی ان کو یہ ملٹیریلی ہٹ ہوتے ہیں بہت بری طرح سے، تو یہ زیادہ سافٹ رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سافٹ رویے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تھوڑی نرم پڑ جائیں۔ اس دور میں وہ دوبارہ سے طاقت گین کرتے ہیں، لوگوں کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، پھر ان کے فائنینشل گینز کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے۔ اور یہی چیز آپ افغانستان میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت کوئی راحیل شریف موجود نہیں ہے، وہاں پہ سختی سے کاؤنٹر ملٹیریلی اور آن گراؤنڈ نہیں کیا جا رہا اس طریقے سے جیسے ادھر ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ ان کا کنٹرول، کبھی وہ ایک جگہ پہ ہیں، کبھی وہ دوسری جگہ پہ ہیں، کبھی ان کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کی سوچ مستقبل میں ایک ہی نظر آئے گی۔ میں نے اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا اتنے برسوں میں۔
اچھا،
ہم چاہیں یہ ماننا کہ دل ہمارا چاہے کہ کچھ چینج ہو گیا اپنی دل کی خوشی کے لیے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے کبھی بھی۔
اچھا یاسمین، ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ابھی تک نہیں آئے، ہم اسی بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن کے بارے میں یا مصالحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، افغانستان کی امن کونسل ہے اور افغان طالبان ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے اگر کبھی کسی طور کی مصالحت ہوتی ہے تو کیا آپ طالبان کا کوئی رول حکومت میں یا اقتدار میں دیکھتی ہیں؟
دیکھیے میں انلیس پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں بھی کوئی انتہائی ایکسٹریم رائٹ حکومت آ جائے, کیونکہ جہاں پہ نظریہ فکر ہی بالکل فرق ہے. آج کل عام جو ایک ایوریج پاکستانی ہے یا جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ نہ بہت زیادہ آؤٹ اینڈ اباؤٹ ماڈرن اس پہ جاتے ہیں, نہ ہم لوگ بالکل رائٹ سائڈ پہ ہیں, بیچ درمیان زیادہ طبقہ یہاں پہ ماڈریٹ طبقہ ہے. تو ایسی صورت حالات میں حکومت میں تو ان کا تبھی رول ہوگا نا جب وہ الیکشن کے ذریعے آئیں گے, کیونکہ وہ طریقہ کار ہے. تو الیکشن میں کس طرح آئیں گے؟ کیا ہم ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ قبول کریں گے؟ کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ کس طرح ایسا کوئی بھی ادارہ جو قتل و غارت پہ یقین رکھتا ہے, جو ہر وہ کام جو کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے, جو قانونی طور پہ غلط ہے, تو وہ شخص ایک جائز اور پولیٹیکل طریقے سے کس طریقے سے حکومت میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ میری عقل اور سمجھ سے تو باہر ہے بات.
اچھا, اب چلتے چلتے آخری سوال بھی اب ہم کرتے ہیں, آپ ہی سے میری بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں اصل میں جوائن کرنا تھا, ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے, پاکستانی عہدیدار کا یہ کہنا ہے. اور ڈاکٹر محمد اسلم جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کریں گے, تو انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. یاسمین, آپ سے میری بات پھر ہوگی. آپ کا بے حد شکریہ اس وقت تک آپ نے میرا ساتھ دیا. تو اب ہم چلتے چلتے جلدی سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر محمد اسلم اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اسلم.
جی السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ جی, ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے بات کرتے, اور اسی سلسلے میں ہم اپنی پچھلی سیگمنٹ کا وقت ہم نے زیادہ کیا. ابھی ہمارے پاس بس اب 3 منٹ کا وقت ہے, تو آپ جلدی سے یہ فرمائیے گا کہ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو کوششیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟
دیکھیے, منشیات کی اسمگلنگ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ پوری مینیز جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہے, اور اس کے اندر جس قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں وہ بھی ایک بہت اسٹرینتھ رکھتی ہیں, باوجود یہ کہ ساری دنیا کی گورنمنٹس مل کر امریکہ سے لے کے پاکستان کی ساری حکومتیں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں اس کو قابو کرنے کی, لیکن دوسری طرف بھی کافی اسٹرانگ فورسز اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہے. پاکستان بھی ایک اس طریقے سے ہے کہ اس کے اطراف کے ممالک کے اندر بھی اور جو بعض ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی کچھ لیگل ایشوز یا قوانین کا اتنا تخت نہ ہونا, اسی طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد میں مشکلات کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ٹریڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہی ہے. پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے اس پہ کے اوپر کافی سخت اقدامات شروع کیے ہیں, اور اس پہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے دنیا کے جس پہ اس پہ میکزیمم پینالٹی ہے, اور اس میں ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ اوارڈ کی جاتی ہے. اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک تو یہ نارکوٹکس کے ساتھ ساتھ نارکوٹک میڈیسنز کے نام کے اوپر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. نارکوٹک ڈرگس جو مریضوں کے استعمال کے لیے اور ایسی پیچیدہ بیماریوں میں جہاں پہ بہت زیادہ پین کی شدت ہوتی ہے وہاں پہ پرسکرائب کی جاتی ہیں, ان دواؤں کو نارکوٹک کنٹرول بورڈ اور منسٹری آف ہیلتھ کے اندر جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ مل کے اس کو دیکھتی ہیں اور اس کے مطابقت سے جو ان کو ویریفائی کرتی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اور پھر ان کے کوٹاز جو ہے فراہم کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی مس یوز ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, مجھے افسوس ہے کہ اس وقت اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ ٹاپک تھا جس پر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر محمد اسلم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری پھر بات ہوگی اس موضوع کے اوپر, اور ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات ہمیں دے سکیں تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو اس موضوع کے بارے میں بھی بہتر طور پر آگاہ کر سکیں. تو اب بہجت کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اب آپ سے اجازت چاہتی ہے. پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. میرے ساتھ پروڈیوسر اریشا خان اور ارسلان شریف تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو انجینئرس ہیں راب میکلین اور رشاد سمتھ. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا, سننے کا. اس پروگرام کو آپ آن لائن سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.